اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی ایک نبی لے آتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جہاد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے سے۔ جاہدہم بہی جہادن کبیرا، بہی کی ضمیر قرآن پاک کی طرف جا رہی ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، اس کو عام کرنا، اسے سکھانا، یہ سب چیزیں جہاد ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جہاد بلکہ جہاد کبیرا ہے، بہت بڑا جہاد۔ اس کے لیے کوئی بھی کوشش، کسی بھی طرح کی محنت، کوئی بھی صلاحیت، اپنا قلم، زبان، اپنا دماغ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ اس راہ میں خرچ کرنا سب سے نفع مند تجارت ہے، سب سے بہترین سودا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام علم کے ساتھ پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں، علم کے ذریعے۔ اس لیے کہ تلوار تو بعد میں اٹھتی ہے، قلم پہلے اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل کی تو کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو گویا انسان کے لیے سب سے پہلا کام، اسلام کا پہلا میسج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ پڑھو، لکھو، سیکھو، سکھاؤ، دنیا میں اس روشنی کو عام کرو، یہی جہاد ہے، اور جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وجاہدھم بہی جہادن کبیرا، اور اس سے پہلے کافروں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کی خواہشات پر نہ چلو، کیونکہ کفار کو سب سے زیادہ بڑا چیلنج جو تھا وہ قرآن حکیم کا تھا، کہ اس کے مقابلے کی کوئی چیز وہ لا نہیں پا رہے تھے۔ مثلاً تلواریں تو ان کے پاس بھی تھیں، جنگجو مرد تو ان کے پاس بھی تھے، لڑنے کا فن وہ بھی جانتے تھے، لیکن ایک چیز جو ان کے پاس نہ تھی وہ ایمان لا کر، اس کتاب کو مان کر، اس کا علم اور اس کی حقیقت اور یقین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی سب سے زیادہ بڑی ضرورت جو ہے وہ یہ کہ مسلمان اس کتاب کا حق ادا کریں، اپنے علاقوں میں بھی اس کا پرچار کریں، اور پوری انسانیت تک لے کر اس کو جائیں۔ اب دیکھیے کہ جن بھی لوگوں کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں گے، کچھ اور اسلحہ اٹھائیں گے، تو یہ ضرور سوچ لیجئے کہ کیا آپ نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اگر ان کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں اور ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں تو کیوں اڑا رہے ہیں؟ ہاں، اگر کسی فتنے کو ختم کرنا ہے، ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا ہے تو اور بات، لیکن تلوار بعد میں اٹھتی ہے، تبلیغ پہلے ہوتی ہے۔ تلوار تو صرف سرکش لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی طور پر نہ مانیں بلکہ امن و امان کو برباد کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اس فریضے کو سمجھیں، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک لذیذ اور شیریں اور دوسرا تلخ، اسی طرح ایمان والے لذیذ اور شیریں اخلاق کے مالک ہیں، اور اس کے برعکس کفر کو تلخ چیز سے تشبیہ دی گئی، اور فرمایا کہ رہتے ایک ہی سوسائٹی میں ہیں، ایک ہی معاشرے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکتا ہے۔ گویا مسلمان اور کافر کی شخصیت، آئیڈینٹیٹی، رہن سہن، طرز عمل، گفتگو کا انداز، لباس، یہ دونوں چیزیں مختلف ہوں گی۔ اور دو قومی نظریے کی بنیاد بھی یہی چیز تھی جس کی بنیاد پر ہم نے اپنا یہ وطن عزیز حاصل کیا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بذنوب عبادہ خبیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس نے ایک چراغ اور چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ یہاں آسمانوں کے کچھ برج کا ذکر ہے جس کی واضح طور پر تعین اور تحدید تو ابھی تک نہیں ہو سکی کہ اس سے حقیقی مراد کیا ہے، لیکن عموماً اس سے گیلیکسیز اور سولر سسٹم وغیرہ لیے گئے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے مضبوط قلعوں کی شکل میں ہیں۔ اس بڑے وسیع پر آسمان اور اس فضا اور اس کائنات کی بات کرنے کے بعد انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی گئی تاکہ انسان کے اندر ذکر اور شکر پیدا ہو، ذکر زبان سے اور شکر دل سے۔ انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کرے تو دیکھے کہ اس پوری کائنات کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک گیلیکسی کے اندر ٹریلینز اینڈ بلینز ستارے ہیں، انگنت، یعنی ان گیلیکسیز کی تعداد آسمان میں انگنت ہے۔ اس وسیع تر کائنات کا اگر انسان احاطہ بھی کرنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں، اس لیے انسان کو جائز نہیں کہ وہ تکبر سے کام لے، اس کے لیے تو آج ہی پسندیدہ ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کے بندے، بندے تو سارے ہی رحمان کے ہیں، لیکن وہ جن کو رحمان خود اپنا کہتا ہے، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، باوقار انداز سے چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں پر عباد الرحمن کی پہلی بات، پہلی خصوصیت، ان کی شخصیت کا اہم فیچر کیا بتایا گیا؟ کہ وہ زمین پر نرمی سے اور پروقار انداز سے چلتے ہیں، تکبر سے ڈینگے مارتے ہوئے اور ڈسٹرکٹیو انداز سے نہیں چلتے۔ قرآن پڑھ کر ان کے اندر جو فرق آتا ہے وہ ان کی شخصیت میں بھی نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ہونم سے مراد یہاں کسی خاص قسم کی چال یا اس کے رفتار کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایسی چال ہے کہ انسان ایسے شخص کو جب آتا دیکھے تو اس کے حرکت اور انداز سے رب یاد آ جائے۔ کہتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر رب یاد آئے، اللہ یاد آ جائے۔ چال تو یہاں ایک سمبل ہے، اس سے مراد انسان کی ساری موومنٹس ہیں، کیونکہ انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے اس کو چلنے اور حرکت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کوئی چیز اٹھائے یا رکھے، کسی کے پاس جائے یا آئے، ان سب جگہوں پر چال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اس ساری چال میں اٹھنا، بیٹھنا، رکھنا، مثلاً دروازہ بند کرتے ہوئے اس کو پٹخنا نہیں، چلتے ہوئے پاؤں مار کے نہیں چلنا، کندھے اکڑا کے نہیں چلنا، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے نہیں چلنا۔ ہونن سے مراد ہر چیز کے اندر نرمی اور خوبصورتی ہے، اور اس کی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی موومنٹس اتنی بہترین ہوتی تھی کہ کسی دوسرے کے لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملتی تھی کہ جس سے ان کے ذات پر کوئی انگلی بھی اٹھائی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کا انداز اتنا دل نشین تھا کہ صرف ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور آگے رکھی ہوئی چیزوں کے اوپر دمکا دمکا کر سختی کے ساتھ نہیں بات کرتے تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں دین کی تبلیغ کے لیے انداز اپنا لیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور کردار یہ بھی بہت خوبصورت تھا، اسی لیے آپ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے. ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ وہ صحیح علم نہیں رکھتے، اور جو شخص علم نہ رکھتا ہو اس کے ساتھ بحث کرنا بیکار ہوا کرتا ہے. ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ خوبصورت انداز میں مختصر بات کر دیتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ رات کے وقت تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. جیسے سورت سجدہ میں آتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. راتوں کو سجدے اور قیام کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں بطور خاص جہنم سے بچنے کی دعا ہے، یعنی تہجد پڑھ کر نرمی اور عاجزی اختیار کر کے اللہ کا ذکر اور شکر ادا کر کے پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جہنم کا ٹھکانہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا، جو افراط اور تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیری میں، فقیری میں، عبادت میں درمیانہ روی بہت ہی عمدہ اور بہترین اور احسن چیز ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ بخل سے کام نہیں لیتے، نہ فضول خرچی اور نہ بخل کہ اپنی ضروریات اور اپنے متعلقین کی ضروریات سے غافل ہو جائیں اور مال کو سینچ سینچ کر رکھیں. نہیں، اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ میں اعتدال کی راہ. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، یعنی قتل کے مرتکب نہیں ہوتے اور نہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہاں پر تین کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا، شرک، قتل اور زنا. لیکن اگر کوئی شخص ان تینوں گناہوں کے بعد پلٹ آتا ہے تو ان کی بھی معافی کا وعدہ ہے. اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پہ کھڑی ہے. میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا. کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اس کا دروازہ کھولا، پوچھا کیا چاہتی ہے. کہنے لگی، میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، ناجائز حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو مار ڈالا. اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں. وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی. کہنے لگی، افسوس، یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور کو رات کا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا، اے ابو ہریرہ تم نے کیا یہ آیت قرآن میں تم نے نہیں پڑھی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر میں نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا. رات کو عشاء ہی کے وقت وہ ملی، میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ سرکار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے. وہ سنتے ہی سجدوں میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدا پاک کا جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا. پھر اس نے گناہ سے توبہ کی، اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا. اسی طرح کے کچھ اور واقعات بھی احادیث میں ملتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسے واقعات کو پڑھ کر اس امید پر گناہ جان بوجھ کے کرنا شروع کر دے کہ توبہ تو ہو ہی جانی ہے. یہاں ایسے کسی بات کا ذکر نہیں کیا جا رہا. یہاں یہ کہ لا علمی، جہالت، غفلت میں انسان سے اگر گناہ ہو گئے ہوں اور اب وہ اچھی زندگی کی ابتدا کرنا چاہتا ہو تو وہ مایوس نہ ہو، بلکہ پچھلے گناہوں کی توبہ کر کے آئندہ نیکی کا راستہ اختیار کر لے. اس میں ہمارے معاشرے کو بھی ایک پازیٹو رول ادا کرنا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گزشتہ زندگی میں کوئی گناہ کرتا رہا ہو تو لوگ اس کی توبہ کو مانتے ہی نہیں، اس کو اچھے طرف آنے ہی نہیں دیتے، پلٹنے ہی نہیں دیتے اور گزشتہ زندگی کے تانے دیے چلے جاتے ہیں، اس کو نہیں اس کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ اسلامی اخلاق نہیں، اسلامی طریقہ نہیں. مسلمان کی خیرخواہی مسلمان بھائی کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ اگر گزشتہ زندگی میں کوئی برائی کر بھی چکا ہے اور اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، مذاق اڑا کے یا تانا دے کے، نہیں، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اس دلدل سے اس کو نکالا جائے. کسی ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا کیا اپنی نجات کا سامان نہ ہوگا؟ اور دوسروں کو تانے دینا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دے اور اس کو تانے دے کر جو اسے اذیت پہنچائی اس کی وجہ سے تانے دینے والے کو پکڑ لے. جب اللہ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے تو انسانوں کو بھی انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے. ہاں، اس میں کسی بھی دو انسان کا معاملہ ہو، مثلاً بسا اوقات شوہر کو بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات پتہ چلتی ہے اس کی گزشتہ شادی سے پہلے کی زندگی کے بارے میں، یا اسی طرح وائس ورسا، یا کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے، تو ان باتوں کو جو پہلے ہو چکی پھر ایشو نہیں بنانا چاہیے. جو ہو چکا سو ہو چکا، بس ختم، اب نئی زندگی کی ابتدا کرنی چاہیے. یاد رکھیے توبہ اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو آئندہ پھر ان گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. جھوٹ کے گواہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جھوٹی چیز، جھوٹے کھیل تماشے، جھوٹی تحریریں اور جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بات وہ ان کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہوا کرتی، وہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. انسان کے اندر ایمان کی سچائی جب آتی ہے تو اسے سچائی ہی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت کی تلاش میں اپنا وقت استعمال کرتا ہے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، گویا کسی گندگی کے ڈھیر پر گزرنے والے کی طرح، کہ انسان اس میں اپنا وقت گزارنے کی بجائے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے وہاں سے تیزی سے گزر جاتے ہیں. لغو سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی فائدہ اس دنیا اور آخرت میں نہ ہو، جو انسان کا وقت ضائع کرنے والی ہو، انسان کو دین اور ایمان سے دور کرنے والی ہو، جس کا شرن کوئی فائدہ نہ ہو. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ جاگ اٹھتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں اور ان کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، ان کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے. نصیحت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں اور عمل بدلتے چلے جاتے ہیں، اندھے بہرے بن کر نہیں بیٹھے رہ جاتے کہ گویا کچھ سنا ہی نہ ہو، کچھ دیکھا ہی نہ ہو. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد کو نیک بنا تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں فیملی لائف بہت امپورٹنٹ ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اہم ہے بلکہ اس کا سکون اور خوشی بھی بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کچھ ناگوار باتوں پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے دعائیں کرتا چلا جائے، کیونکہ انسان کی عبادت میں، انسان کی سوشل لائف میں خوشی اور سکون اسی وقت آ سکتا ہے جب اس کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اچھے ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، کہ یہ سارے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب انسان صبر جیسی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہو۔ آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، خوبصورت طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا، دعائیں ہی دعائیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، روشن واضح کتاب کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں تو انسان ہمیشہ نئی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، واٹس نیو، واٹس آن، اور کوئی نئی تازی، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اور نئی سے نئی، نئی سے مراد وہ جو پہلے انسان نہ جانتا ہو، اس کے بارے میں کیوں نہیں دلچسپی رکھتا۔ یہ رویہ تو ان لوگوں کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کہ ان کے پاس رحمان کی جو نئی بات آتی وہ منہ موڑ لیتے کہ لو ایک اور مصیبت آ پڑی۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ گھستا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجئے، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں ایک بچہ سا نہیں پالا تھا؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا کی نظر کیا جبکہ وہ بالکل چند دن کے بچے تھے، دودھ پیتے، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ بہتا تابوت یا وہ ٹوکری فرعون کے محل کے پاس جا لگی، جہاں سے انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر خود پالا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 30 سال اور دوسرے میں آتا ہے 40 سال تک فرعون کے دربار میں رہے، وہاں کے پورے رہن سہن اور پوری تہذیب کو اچھی طرح سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے پاس پلکا کر پیغام دینے کے لیے بھیجنا تھا، ورنہ آپ تو بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے اور بنی اسرائیل غلام قوم تھی، تو ایک غلام قوم کا فرد ہوتے ہوئے آپ کے لیے ایک رولنگ نیشن کے پاس تبلیغ کرنے کو جانا ایک مشکل کام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بندوبست کیا اور ان کو فرعون کے دربار میں پالا. اسی لیے فرعون اس کا ذکر کرتا ہے، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کیا کر گئے تھے وہ؟ فرعون کی قوم کے ایک شخص کو ان کا ہاتھ لگا تھا اور وہ مر گیا، گویا آپ سے قتل کا الزام تھا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا. یہ پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے، ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں اگر ہم سے ہوا تو ہو گیا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. کتنا سچ بولتے ہیں، تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا، رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو کانفیڈنس قابل غور ہے کہ کسی سوال پر بھی جھجکتے نہیں. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی دیوانے معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. دھمکی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سریح چیز بھی. فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سریح اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب